شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيو بيو شراكي أحاديث كذكرتها. اسی ضمن میں باب التفلیس والحجر، باب التفلیس، تفلیس کہتے ہیں مفلس ہو جانا یا مفلس ہونے کا حکم لگانا. افلسہ کے معنی کہتے ہیں مفلس ہو گیا، یعنی اصل اس کا کہتے ہیں فلس سے ہے، اور فلس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس فلس ہو تو اس کو کہنا چاہیے فالس، لیکن مفلس کے معنی گویا اس کے پیسے نہیں ہیں. ہمارے خیال سے اردو زبان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، فلاں مفلس ہے، مفلس کے معنی مسکین ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور تفلیس ایک گویا حکم لگانا ہے فلاں آدمی پر کہ وہ مفلس ہو گیا، لیکن اس وقت حکم لگایا جائے گا جبکہ وہ پہلے زمانے میں اللہ کے فضل سے اس کے پاس پیسے رہے ہوں اور لوگ جانتے رہے ہوں کہ یہ مالدار ہے، لیکن اچانک کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، ناگہانی اس کے پیسے ختم ہو گئے، یا اس کے پاس ایسے مال نہیں رہ گیا کہ قرض ادا کر سکے، تو اس پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ مفلس ہو گیا. اور یہ حکم لگانا حقیقت میں یہ حکومت کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، اور پھر گواہ وغیرہ لے کر کے کہ ہاں واقعی جھوٹ نہیں بول رہا ہے. خاص طور پہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب لوگوں کا قرض کسی کے اوپر ہو، بہت بڑا مال خرید لیا کمپنی کی، اپنی کمپنی کی طرف سے اچانک وہ جہاز ڈوب گیا اور کچھ ہوا، سب مال چلا گیا، تو پھر ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اس پر یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ مفلس ہو گیا. تو اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ گویا باب التفلیس کو آپ شریعت کے محاسن میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس طرح کے کہ دوسرے ادیان یا دوسرے نظاموں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی ہے تو اس کو کسی طرح کچھ معاف بھی کر دیا جائے یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، اس کو مجبوراً دینا ہی ہے، گھر ہے تو بیچ کر کے دے، اور نہیں کوئی ایسی چیز ہے تو کچھ بھی ہو بہرحال اس کو بیچ کر کے، یا حکم دیا جائے کہ نہیں جاؤ مانگو، مانگنے کے بعد بھی دو چار سال نہیں اس کا قرض پورا ہو سکتا ہے تب بھی وہ مجبور کرتے ہیں، لیکن شریعت میں کچھ اس کا خاص حکم ہے، اس کا ذکر آئے گا. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت ابو هريره کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول کو یہ فرماتے سنا ہے، من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره، جس نے اپنا مال پایا کسی ایسے آدمی کے پاس جو مفلس ہو گیا، اس کے پاس اس کے اوپر مفلس ہونے کا حکم لگا دیا گیا ہے اور اس کے مال میں کوئی تصرف نہیں ہوا، اسی طرح مال ملا، اس طرح بیچا تھا، خرید لیا، اس نے خریدنے کے بعد اس کی قیمت نہیں دے سکا، لیکن مال ابھی وہ اس کے اسٹور میں یا کہیں بھی محفوظ ہے، فہو احق بہ من غیرہ، دوسرے قرض خواہ بھی اگر ہیں تو ان کی نسبت سے وہ اپنا مال پورے کا پورا واپس لے سکتا ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم چار آدمی ہیں، چار آدمیوں کا قرض اس کے اوپر ہے، تمہاری گاڑی خریدی ہے، اس نے گاڑی صحیح سالم ہے تو بیچ کر کے ہم سب کو برابر برابر ملنا چاہیے، نہیں، ہمارا مال جب سالم ہے تو ہم اپنا مال سالم لے سکتے ہیں، باقی لوگوں کا دوسرے طریقے سے، دوسرے کوئی اور اسباب ذرائع ہوں ان کے ذریعے سے ان کا حق لیا جائے یا ادا کیا جائے، لیکن اگر ہمارا مال یا کسی کا مال صحیح سالم باقی ہے، اس نے اس کی قیمت نہیں ادا کی اور یہ اعلان ہو گیا کہ بھائی وہ مفلس ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، تو پھر اپنا مال وہ صحیح سالم واپس لے سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور کوئی ایسی شکل ہے کہ مال اس کے پاس نہیں رہ گیا، تو پھر اس وقت الغرما کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے قرض خواہوں کے ساتھ مال اس کا اکٹھا کیا جائے گا، بیچا جائے گا، اس اعتبار سے جتنا اس کا مال ہے اس حساب سے، کسی کا 1000 ہے تو 1000 کے حساب سے اس کو 50 ریال دیا جائے، کسی کا 500 ہے تو اس کو 25 ریال دیے جائیں، اس طرح کر کے گویا تقسیم کیا جائے گا، لیکن جب مال صحیح سالم ہے تو وہ مال اپنا پورے کا پورا واپس لے سکتا ہے. رواہ ابو داؤد ومالک من روایت ابو بکر بن عبد الرحمن مرسلاً بلغ ایما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده متاعه بينه فهو عاقب. اگر وہ زندہ ہے اور خریدنے والے بیچنے والے کا مال صحیح سالم باقی ہے تو اپنا مال وہ لے لے گا پورے کا پورا. وہ ان مات المشتری فصاحب المتاع اسوت الغرما. اگر وہ انتقال کر گیا, خریدنے والا انتقال کر گیا, مخلص ہونے کا حکم اس پر لگا دیا گیا, نہیں دے سکا, مال بھی پورے طور پر وہ باقی ہے اس کا صحیح سالم, اس کی گاڑی باقی ہے, لیکن چونکہ مر گیا ہے اس وجہ سے اس کا حکم بدل جائے گا, تمام مال بیچے جائیں گے اس کے, ان میں سے جس قدر ان کا حصہ آئے گا, جس طرح پیسے ہیں, زیادہ پیسہ ہے تو زیادہ ان کو ملے گا, تھوڑا ہے تو جس کا تھوڑا ہے وہ تھوڑا ملے گا, اس وقت وہ غرما, یعنی تمام لوگوں کا اس میں حق ہوگا, ان کی گاڑی میں گویا بیچ کر کے سب کا حق کچھ نہ کچھ سب کا دیا جائے گا. اسی طرح ایک روایت ہے, کہتے ہیں اور عمر بن خلدہ ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں اتینا ابا ہریرہ فی صاحب لنا قد افلس. ایک ہمارا کوئی آدمی تھا جس سے معاملات ہوتے تھے, لیکن ہم اس کے پاس آئے تو مفلس ہو چکا تھا, تو حضرت ابو ہریرہ نے سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا لا اقضین فیکم بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کے بارے میں پیر رسول کا فیصلہ تمہیں سنائے دیتا ہوں. من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعینه فهو احق به. جو شخص مفلس ہو گیا یا مر گیا, کسی شخص کا مال بینی اس کے پاس موجود ہے تو اپنا مال لے لے گا. پہلی صحیح روایت جو ہے اس میں فرق ہے کہ مر جانے کی شکل میں, مفلس کے مر جانے کی شکل میں وہ شخص اپنا مال پورے کا پورا واپس نہیں لے سکتا ہے, بلکہ وہ مال بیچا جائے گا اور تمام قرض خواہوں کا اس میں حق ہوگا. لیکن یہ دوسری روایت جس کے بارے میں ذکر ہے کہ مرنے کے باوجود بھی, مر جانے کے باوجود بھی وہ اپنا مال پورے کا پورا واپس لے سکتا ہے, اس روایت کو علماء نے ضعیف کہا ہے. رأف ابو داؤد هذه زیادہ فی ذکر الموت. اصل روایت ہے من افلس فقط, موت کا ذکر نہیں ہے, تو اس سے مجموعی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر وہ زندہ ہے, کسی کا مال صحیح سالم اس کے پاس باقی ہے تو اپنا مال واپس لے لے گا, باقی لوگ اپنا حق کسی طرح نکالیں, لیکن اگر مر گیا تو پھر اس کے اس صحیح سالم مال کو بھی عام لوگوں کے مال کے ساتھ بیچ کر کے سب کا حق دیا جائے گا. اور یہ روایت جو آئی ہے کہ جس میں مر بھی جائے تب بھی اگر مال صحیح سالم ہے تو لے لے گا, یہ روایت صحیح نہیں. وعن عمر بن الشريط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل قرضه وعقوبته. دوسری روایت میں آیا ہے مثل الغنی ظلم, یہاں وہ روایت ذکر نہیں ہے. لئی الواجدی, لئی معنی جسے لئی کہتے ہیں, آپ کوئی چیز بھی لپیٹی جائے اس کو لئی کہتے ہیں, تو گویا ہیرا پھیری کرنا یا ٹال مٹول کرنے والا اگر کوئی شخص ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے قرض کے, اس کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ کس کے پاس ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو دھکا دیتا ہے کہ نہ دے ان کا حق, تو پھر اس کے بارے میں حق ہے کہ اس کو سخت سست بھی کہا جائے. وہ ہل لہر رہو عقوبت ہو, آپ کہہ سکتے ہیں تم بے ایمان ہو, تم چور ہو, ڈاکو ہو, نہیں دینا چاہتے ہو, اتنا حق ہے, کیونکہ قرض والے کا قرض نہ دینے کی وجہ سے وہ اس نے اس پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی کو کوئی غلط بات آدمی اس وقت کہہ سکتا ہے جب مظلوم ہو, ظلم کیا تو ہم اس کو سخت سست کہہ سکتے ہیں کہ تم ظلم کرتے ہو, تم ناحق, تم حرام کھاتے ہو, تم نہیں دیتے ہو ہمارا مال, لوگوں کا مال نہیں دیتے, یہ کہہ سکتے ہیں. اگر اس کے پاس مال ہے, ظاہر ہے لوگوں کے سامنے, اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. دوسری روایت ہے مثل الغنی ظلم, کسی مالدار کا, مالدار ہے, دے سکتا ہے لوگوں کا حق لیکن اس کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے, تو گویا اس کا یہ فعل ظلم ہے, ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر, اس ظلم کے بدلے اس کو سخت سخت کہا جا سکتا ہے اور پھر اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. لیکن سزا کا مسئلہ عام آدمی نہیں دے سکتا ہے کہ مار پیٹ کر کے, جیسے بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں لاقانونیت ہے, مار پیٹ کر کے کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور سے, اگر نہیں تو سیدھی انگلی سے نہیں نکالیں گے, ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے, ایسی بات کرتے ہیں نہیں. اس حکومت اور سزا کے سلسلے میں معاملہ اس کا حکومت میں لے جا کر کے پیش کیا جائے گواہوں کے ساتھ, اس کے بعد حکومت اپنی طاقت کے ذریعے سے ان کو سزا دے گی اور پھر ان سے ان کا مال نکالے گی. اور اس صورت میں جس طرح حدیث شریف میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص زکات کے مال اس کے پاس ہے, نصاب ہے, اس کے باوجود زکات نہیں دیتا ہے, تو پیار رسول نے فرمایا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا، ہم اس سے یہ زکات زبردستی لیں گے اور کچھ جرمانے کے طور پر کچھ اور مال بھی زبردستی ان سے لیں گے. تو گئے یہ بھی ایک عقوبہ ہوا، ایک سزا ہوئی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر مار پیٹ دیا جائے تو ان کے لیے آسان ہے، لیکن پیسہ لے لینا ان کے لیے بہت ہی شاک گزرتا ہے ان سے پیسہ لینا، تو پیسے سے ان کی تعدیب زیادہ اچھی ہوگی. بعض مذاہب میں کہتے ہیں کہ نہیں پیسے کے ذریعے سے، پیسہ لے کر کے مال کے ذریعے سے تعدیب صحیح نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ولی امر کو حق ہے کہ اگر پیسے لے کر کے کسی کے اس کو اس کی تعدیب اور اس کی سزا اس کو سزا دی جائے تو یہ جائز ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کو سزا دینا ہے تو اس کو سجن کرو یا مار پیٹ کرو، لیکن پیسے کا جرمانہ اس کے اوپر لگانا جائز نہیں ہے. حالانکہ حدیث شریف میں صاف کر رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص زکات نہیں دے گا فإن آخذوہ، ہم بزور قوت حکومت کی طاقت سے ان سے لیں گے زبردستی، اور کچھ مال بھی جرمانے کے طور پر ان سے لیں گے. تو یہاں گویا یہ جرمانہ گویا ادب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے ہے، تاکہ آئندہ یہ شخص اور خود دوسرے اگر اس قسم کی بات اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو پھر اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، ہم زبردستی ہر ایک سے لے کر کے حق نکال لیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اس کو سزا دلائی جا سکتی ہے، لیکن سزا کی شکل میں آدمی اس کا معاملہ قاضی کے پاس لے جائے، قاضی فیصلہ کریں گے، پھر ان کے اوپر جو سزا اور جرمانہ ہو وہ دیا جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو حق نہیں کہ اگر اس کے پاس کسی کا مال ہے، فرض ہے، تو وہ طاقت ہوتے ہوئے وہ ٹال مٹول کرے، یہ ظلم ہے، ظالم ہوگا. اور ظلم جو ہے بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہے. یا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے گویا ایک رحمت کا بھی پہلو سامنے رکھا ہے لوگوں کے، کہ اگر کوئی شخص نادار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فناظرت الکلام میسر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتظار کرو اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو میسر کر دے کہ وہ لا کر کے تمہیں دے دے. یہ بھی ایک رحمت کا پہلو بھی اور مہربانی آپس میں بھائی چارگی کا ایک پہلو بھی اسلام نے سکھایا لوگوں کو، کہ جو بیچارے کے پاس نہیں ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو بہت کچھ مال دیا ہوتا ہے اور ان کے پیسے تجوریوں میں یا بینکوں میں کراہتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ اسے نہیں اٹھا سکتے، تو کم سے کم ایک مسلمان بھائی اگر قرض مانگ رہا ہے تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ لوگ لے کر کے دیتے بھی نہیں. اس وجہ سے گویا نہ دینے والا اس ایک نیک کام کا دروازہ لوگوں کے اوپر بند کر رہا ہے. اگر ہر ایک دے دیا کرے تو آدمی خوشی سے اچھا بھائی ٹھیک ہے لے لو، کب تک دو گے، نہیں ہے وقت آ گیا. پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے اس بار میں بھی بہت ظلم ہوتا تھا، قرض لیا اور ایک مہینے دو مہینے کی جو مدت رکھی وہ مدت گزر گئی تو کہتے ہیں بھائی نہیں دے سکے، نہیں دے سکتا اس وقت نہیں ہے، تو کہا اچھا اس پہ اتنا بڑھا دو، دو مہینے کی مدت میں اتنا اور سود بڑھا دو، تو سود بڑھاتے جاتے تھے. یہی طریقہ بہت سے آج کل بھی بینکوں کا ہے اور یہودی بینک کے نظام کا یہی طریقہ ہے. عام طور پر وہ چاہتے ہیں کہ نہ دو، اور بلکہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے لیتے بھی نہیں، کچھ ایسا طریقہ بھی کرتے ہیں شاید تاکہ وہ سود بڑھتا رہے، کیونکہ ان کا پیسہ لے کر کے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی چارگی کے طور پہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرا طریقہ بھی سکھایا کہ اگر کسی غریب کے پاس نہیں ہے تو پھر آخر کہاں سے لے کے آئے گا، تھوڑا سا موقع دو اس کو، نہیں ہے تو پھر اس کو موقع دو، کئی موقع ملے نہیں دے سکا تو پھر ان کا معاملہ بیت المال میں لے جایا جا سکتا ہے، حکومت کے پاس لے جایا جا سکتا ہے. اگر حکومت کے بیت المال میں اتنی وسعت ہے تو خاص طور پہ آدمی کی موت کے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پہلے کے زمانے میں پیارے رسول کے پاس جب کوئی میت لایا جاتا تھا، میت لائی جاتی تھی، تو اس کے بارے میں پیارے رسول پوچھتے تھے کہ کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دینار دو دینار ہے، تو اس پر بھی آپ فرما دیتے تھے کہ جاؤ تم لوگ نماز پڑھو، ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ لو، اور خود نہیں پڑھتے تھے. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ اسے دی تو پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا کہ جس کسی نے کوئی مال چھوڑا تو ان کے ورثہ کے لیے، اور اگر قرض چھوڑا تو ہم اس کو ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اگر حکومت وقت اسلامی حکومت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے کہ بیت المال میں ہے، وسعت کو بیت المال سے اس کا یہ قرض حکومت ادا کرے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر تیسری شکل یہ ہے کہ ورثہ کو حکم دیا جائے گا کہ لوگوں سے مانگ کر کے ان کو کوئی ایسی دستاویز دی جائے، ایسا سخت دیا جائے جس سے لے کر کے وہ لوگوں سے مانگ سکیں، کیونکہ ان کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مالدار ہیں، غریب نہیں ہے. کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تو گویا ایک سرکاری گواہی ہوگی یا ایک چند بڑے آدمیوں کی گواہی، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا. ایک آدمی کھاتا پیتا ہے، اس کی حالت چھپی ہوئی، اچانک بازار میں مانگنے نکل جائے تو لوگ اس کو بہت کچھ برا کہیں گے، لیکن مجبوری کی بنا پر اگر مانگنا شروع کیا ہے اس نے، کسی کا حق اس کے اوپر تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، اب وہ نہیں دے سکتا ہے تو مانگنا اس کے لیے جائز ہے. جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ تحمل حمالتن کا مطلب ہے کہ اگر اس نے دین بھی لے لیا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کسی کا پیسہ کسی کے پاس تھا، اس میں اختلاف تھا، تو اس نے کہا پیسے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، تم لوگ صلح کرا دو. تو اس میں بھی اپنے پیسے کو دے کر کے اور صلح حق ادا کرنا ضروری نہیں. اس کے لیے لوگوں سے مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے بھائی کہ ہم نے ذمہ داری لی ہے صلح کے لیے، صلح کی خاطر فلاں آدمی کا حق دینے کے لیے اتنے پیسے ہمارے ذمہ ہیں، آپ لوگ مدد کیجیے، مانگ سکتا ہے. تو
جی قرض حسنا کیا ہے شریف کے اندر؟
وأقرض الله قرضا حسنا، اللہ کے لیے قرض حسن دو. قرض حسن جو ہے حقیقت میں اس کا یہ اصل مقصد اللہ کے راہ میں پورے طور پر خرچ کرنا ہے، یعنی یہ کہ خرچ دے دو، گویا اللہ کو تم نے قرض دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ قرض دے کر کے اور پھر اس کو تم مانگو. تو یہ قرض حسنا نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے جہاں بھی کلام پاک میں اس کا ذکر آیا ہے قرض حسن کا، تو قرض حسن کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. کوئی غریب آدمی ہے، آیا دیکھا آپ نے اس کی حالت صحیح نہیں ہے، اس کو دے دو 1000 2000 100 200، اور وہ گویا اللہ کو آپ نے قرض دیا ہے. کیونکہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دانہ خرچ کیا، ایک دانہ تو جس طرح زمین میں ڈال دیا، اگا اور اس میں سات درخت نکلے اور ساتوں میں سے سات بالیاں ہیں، تو کتنے دانے ہو گئے ایک دانے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. یہ ہے قرض حسنا کا جہاں بھی کلام پاک میں ذکر ہے یہ مقصد ہے. لیکن قرض حسن لوگوں میں چونکہ قرض سیاح بھی مشہور ہوا اور اس کا رواج چلا یہ کہ سود لے کر کے لوگ دیتے تھے قرض، تو کہا کہ بغیر کسی مقابل کے قرض دینے کو بھی قرض حسن کہا جانے لگے. لیکن کلام پاک میں جہاں کہیں چیز یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی ذکر ہے، اس کا مقصد قرض حسن سے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، دے دو، اس کا مقابل تم طلب نہ کرو، اللہ سے اس کی امید رکھو کہ اس کا بدلہ دے گا.
ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں غریب آدمی کو قرض حسنا کر کے، تو وہ کہتے دے سکا نہیں دے سکا.
یہ بھی ایک شکل قرض حسن کی ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر ہے تمہیں تمہارے پاس تو دے دو. مجھے یاد آتا ہے کہ اتفاق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کو آج سے کتنے پہلے، جامعہ اسلامیہ میں 1367 کی بات ہے، 68 69 یعنی مہینوں کی بات ہے. ایک صاحب تھے بیچارے، وہ جانا چاہتے تھے پڑھنے، ہمارے ساتھی مہمان لوگوں سے سینئر تھے، فارغ ہوئے وہاں. تو ہم لوگ کیا ملتا تھا، یہ جو اسکالرشپ ملتا تھا اس وجہ سے کچھ جمع کرتے تھے، کچھ ادھر کتاب خریدتے تھے، کچھ کپڑے گھر وغیرہ ہدیہ بھیجتے تھے. یہ سب ہوتا تھا اس وقت، آزادی تھی، شادی ودی بھی نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی. تو اتفاق سے وہ بیچارے غمگین یہیں بیٹھے تھے حرم میں، اور وہ جانا چاہتے تھے اظہر پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے پاس امکانات نہیں تھے، مانگنا بھی نہیں چاہتے تھے. انڈیا مالے باہر کے تھے، اچھے نیک آدمی تھے بیچارے، ساتھ ہم لوگ رہتے تھے. تو میں نے، وہ بھی آئے چھٹی میں ہی، ہم بھی آئے، تو بہت ہی غمگین بیٹھے تھے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس 1200 ریال کی کمی ہے. اتفاق سے میرے دل میں جوش آیا، ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس کا انتظام تمہیں، میرے پاس تھا نہیں، لیکن ہمارے ایک رشتے دار یہاں تھے، ان سے لے کر کے پھر ان کو قرضہ دے دیا. اور ہم نے کہا جب تمہیں آسانی ہوگی دینا. اللہ جانتا ہے میں بھول گیا، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، 20 سال گزر گئے، بھول گیا میں. 20 سال کے بعد وہ ایک دن پکڑ کر کے آئے، اسے ہی آئے اور کہا یہ تمہارا پیسہ ہے. مجھے یاد بھی نہیں تھا. تو ہوتا ہے ایسا، یعنی یہ میں یقین کر کے دیا تھا کہ دے سکیں گے نہیں تو آج سے کتنے پہلے کی بات ہے. لیکن اللہ کی وجہ سے انہوں نے لا کر کے اچانک دے دیا، لا کر کے، مجھے یاد نہیں تھا. میں نے کہا کیسا پیسہ؟ کہا تم نے اسی جگہ پر مجھے دیا تھا. تو ہوتا ہے ایسا، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر دے دے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا اور وہ ضائع بھی نہیں ہوگا. لئی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، ظلم کرنے والے کے اوپر ظلم کا بدلہ اس کا دے سکتا ہے آدمی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور اس کے معاملے کو آگے بڑھا کر کے اس کو سزا کی بھی اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. اور یہ حقیقت میں یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہوگی کہ پیسے کی خاطر لو اس کی عزت آپ نے لی اور اس کو سخت کہا، نہیں. کیونکہ ایک حق اسلام چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ لوگوں کا حق ثابت رہے. جب تمہارے پاس ہے نہیں دے رہے ہو تو یقیناً تم ظالم ہو، تم سے زبردستی نکالا جائے گا. اگر طاقت ہے تو خود سے نکال لیں، اور نہیں تو پھر حکومت کے ذریعے سے وہ نکال کر کے لے کر معاملہ پہنچا کر کے نکال سکتا ہے. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ارتاح. ایک آدمی کو جو اس سال تھے انہوں نے پھل خریدا لوگوں کا، خریدنے کے بعد ان کے پھل میں کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ تمام کا تمام پھل ضائع ہو گیا. فکثر دینه، ان کے اوپر دین زیادہ ہو گیا. ہو سکتا ہے اسی کا لیا ہوں انہوں نے کہ بیچ کر کے، ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیچ کر کے دے دیں گے. خاص طور پر درختوں کا مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں دو مہینے کے بعد پھل پک جائے گا، ہم بیچ کر کے دے دیں گے. نہیں دے سکے، کسورتیں ہوں، پھل بھی ضائع ہو گئے، کیا بیچیں کیسے دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ، پیارے رسول نے لوگوں سے کہا کہ ان کے اوپر صدقہ کرو. اب صدقہ کے مستحق ہو گئے، کیونکہ جب نہیں ہے تو صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ عامہ ہو، لوگ ان کے لیے مانگ سکتے ہیں، خود وہ مانگ سکتے ہیں. لیکن یہ چیز بھی ایک اجتماعیت اور معاشرتی طور پر اچھی ہے کہ آدمی جو بیچارہ مجبور ہو گیا ہے اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. چند معزز لوگ اگر کھڑے ہو جائیں محلے کے اور شہر کے اور کہتے بھائی فلا کے بارے میں آپ جانتے ہیں اچھے آدمی ہیں لیکن وہ مجبور ہو گئے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، چپکے سے ان سے لے کر کے اور پھر ان کا فرض ادا کر دیا جائے، ان کو دے دیا جائے کہ جا کر کے دے دو، تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مہم اپنے طور پر ادا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول نے فرمایا تصدق والے، ان کو صدقہ دو، تو لوگوں نے ان کو صدقہ دیا. لیکن جو کچھ جمع ہو سکا، جمع ہونے کے باوجود، صدقہ کے باوجود بھی قرض پورا نہیں ہو سکا، قرض پورا نہیں ادا کر سکے. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغرمائی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں سے کہا خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، جو کچھ ملا بانٹ لو، اسی میں اپنا حق. پورا نہیں ہو رہا ہے پھر بھی صبر کرو، تمہارے لیے اور کچھ نہیں، بس یہیں معاملہ ختم کر دو. یہ بھی ایک شکل صلح کی ہو سکتی ہے. یہاں یہ حدیث صلح پر مبنی ہے. لیکن اگر کوئی اڑ جائے کہ نہیں بھائی ہم اپنا مال لیں گے، ہم اپنا حق لیں گے، تو اس صورت میں یقیناً یہ فیصلہ ہے کہ بھائی موقع دیا جائے، ان کو کوئی ایسی سرٹیفکیٹ دی جائے کہ ہاں ان کے اوپر اتنا قرض ہے، جا کر کے مان کر کے لا کر کے لوگوں کو ان کا حق دیں. لیکن یہ صلح کی بات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور مواصلات کی بات کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ لے لو. وہ ایک سفارش کی آپ نے کہ اب جو کچھ ملا ہے لے لو اور ان سے پھر باقی مطالبہ نہ کرو. خود ما وجد تم علیہ سلق ملہ داری، یہ بھی ایک معاشرتی چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت کچھ خرابیاں، من جملہ خرابیوں کی یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سے قوموں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی یہودی اس قسم کی کسی چیز میں مبتلا ہو گیا تو اس کو، کسی کا گھر جل گیا، اس کو اتنا لا کر کے پاٹ دیتے ہیں کہ وہ چاہتا کہ دو گھر اور جل جاتے تو کوئی نقصان نہ ہوتا، مزید آ جاتا ہے بہت زیادہ. اسی طرح انڈیا میں آپ دیکھیں گے سکھوں کی حالت ہے. آپ دیکھیں گے کہ چند افراد کی ایک قوم ہے لیکن کہیں ان کو غریب نہیں دیکھیں گے. رکشہ چلانے والا جو بیچارہ جانور کی طرح کھینچتا ہے وہ کہیں آپ دیکھیں گے نہیں کہ پگڑی باندھ کر کے، نادر دیکھیں گے کہ وہ کوئی رکشہ چلا رہا ہے سکھ یا کوئی ایسا نیچا کام کر رہا ہے. اچھے سے اچھا اگر کوئی مصیبت آئی تو اس کو سب چندہ کر کے اور اپنے سے مالدار بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں دس آدمی کی لاٹھی ایک آدمی کا بوجھ، تو یہی ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ایک اسلام، حقیقت میں یہ اسلام اور دین کی چیز ہے. پیارے رسول نے خود ان کے لیے گویا ایسا کیا اور کہا کہ دیکھو لے لو اور جو کچھ ملا اسی پر صبر کر لو، باقی کا مطالبہ نہ کرو. لیس لکم الا ذلک. اسی طرح اس موضوع میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آدمی نے فرض لیا ہے، قرض نہیں دے سکتا ہے نقد میں، اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس اور کوئی ایسا مال ہے جس کو اس کے کھانے پینے سے اس کا تعلق نہیں کہ اگر اس کو دے دیا جائے تو پھر بھوکا مرنے لگے گا، نہیں، کوئی ایسی سائٹ کی چیز ہے جس کو بیچ کر کے پھر قرض ادا کیا جا سکتا ہے، نہیں بیچ رہا ہے تو پھر حکومت وقت کے پاس معاملہ لے جایا جائے اور حکومت وقت ان کو بے دخل کرے گی, حجر کہتے ہیں بے دخل کرے گی, اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں. حکومت خود اس کی ذمہ داری لے گی, بیچ کر کے لوگوں کا حق دے گی. اس ضمن میں یہ چیز یہ بھی ہے جس کی حدیث کے بارے میں حدیث ہے, عن ابن کعب بن مالک عن ابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول نے حجر علی معاذ, معاذ بن جبل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے, بہت بڑے پائے کے صحابی تھے, پیارے رسول نے ان کو مبلغ قاضی بنا کر کے یمن میں بھی بھیجا اور سکھایا کہ تم یمن جا رہے ہو, تمہیں چاہیے کہ تم سمجھ لو کہ اہل کتاب یہود نصارہ کے پاس جا رہے ہو, تیار ہو جاؤ, وہ آئیں گے تو ان سے تمہیں مجادلہ اور مباحثہ بھی کرنا ہے. سب کچھ کیا انہوں نے, لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ بہت ٹھیک کریم النفس تھے, ہاتھ بڑا لمبا تھا ان کا, کوئی بھی آتا دے دیتے 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 حد یہاں تک کہ وہ مخلص ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ مخلص ہوئے, یہ نہیں کہ کسی کا لے کر کے کھا جاتے تھے, لوگوں کو بہت کچھ دیتے تھے, اچانک انہوں نے قرض لے کر کے لوگوں کو دینا شروع کیا, پھر آخر ان کے اوپر دین اور قرض بہت کچھ آ کر کے جمع ہو گیا. تو پھر لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, تو جو کچھ مال تھا ان کا سائڈ کا پیارے رسول, وہ اس میں یہ بھی چیز دیکھی جائے گی کہ آدمی جو ہے کھانے پینے سے مجبور اس کو نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے باقی چیزیں چھوڑی جائیں, لیکن باقی چیز جیسے گاڑی ہے, اگر ایک لاکھ کی گاڑی ہے تو اس کو کہا جائے تم چار پانچ دس ہزار کی گاڑی خرید کر کے باقی تم لوگوں کا حق ادا کرو, اس قسم کی چیزوں کو لے کر کے اس کو بے دخل کیا جائے گا, حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو بیچ کر کے لوگوں کا مال دے گی. یہ ہے حجر, یعنی منع. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا تو سفہا اموالکم, بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کے لیے ولی امر ہونا چاہیے, ولی امر کے لیے جائز ہے کہ چھوٹے بچے کو دے دے اس کا پیسہ جیسا چاہے وہ, کیونکہ عقل ابھی اس کی کمزور ہے, وہ اپنی مسئلہ نہیں جانتا ہے. جب وہ بالغ ہو جائے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ وہ اس لائق ہو گئے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, مال کی حفاظت کر سکتے ہیں, تو پھر فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اسی طرح گویا وہ ایک باب ہے, اور ایک باب یہ ہے کہ اگر آدمی قرض نہیں ادا کر رہا ہے, نہیں ادا کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے ٹال مٹول بھی کرتا ہے, ٹال مٹول جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ کہ اچھا نہیں ہے دیں گے دیں گے دیں گے لوگ نہیں صبر کر رہے ہیں, تو پھر اس وقت کچھ مال پر حکومت ہاتھ رکھ کر کے اور اس کو بے دخل کر کے بیچ کر کے لوگوں کا حق دے گی. پیارے رسول نے جب ان کو بے دخل کیا تو فقام معاذ لیس معہ شیء, روایت میں بھی آتا ہے کہ معاذ حضرت معاذ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کو یمن بھیجا, ولی کیا نام ہے وظیفہ دے کر کے. گویا یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب یہ یہاں بے دخل ہو گئے تھے, ان کے اموال سب ختم ہو گئے, تو پیارے رسول نے گویا ان کو ایک وظیفہ دیا, جواب دیا, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی حالت ٹھیک کر سکیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عرضت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کے موقع پر مجھے پیش کیا گیا. وعن ابن عربا عشرت سنہ, میری عمر اس وقت 14 سال کی تھی, فلم یجزنی, یہ بھی ایک چیز ہے عبرت کی کہ پیارے رسول کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں شریک ہونے کی کوشش کرتے تھے. بہت سے ایسے واقعات ہیں, رافع اور سمرہ کا قصہ ہے, رافع بن خدیجہ اور سمرہ بن جندب اس وقت چھوٹے تھے, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو اجازت دے دی, 15 سال کے تھے, جنگ میں داخل ہونے کی. تو حضرت رافع آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی جاؤں گا, جنگ میں ہمیں اجازت دیجیے. اور یہ ایک بہت بڑی سیاست کی بات ہے, اور وہ سیاست حسنہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیارے رسول, حالانکہ اس وقت بہت کچھ ضرورت تھی, لوگوں میں کفار کے سامنے مسلمانوں کی تعداد زیادہ زیادہ پیش کرنے کی, لیکن چھوٹے بچوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں نہیں لیا. اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے جنگ وغیرہ کی, اور کچھ احمق ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اپنے خاص گارڈ جو ہوتے ہیں, محافظین ہوتے ہیں, وہ عورتوں کو رکھا ہے بعض ملکوں میں, ایسا بھی سننے میں آتا ہے. یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں. اس وقت کس قدر ضرورت تھی, 313 صرف بدر میں گئے تھے, کتنی کم تعداد تھی, اس کے علاوہ مسلمانوں کی سب تعداد جنگ احد کے موقع پر 1000 تھی, اور بڑے مسلمان بڑی عمر کے موجود نہیں تھے, بچے تھے, اس کے باوجود پیارے رسول نے بچوں کو نہیں دیا, کیونکہ حقیقت ہے کہ جنگ کا مسئلہ ہے, ابھی تو بچہ پورے جوش میں داخل ہو جائے وہاں, لیکن صف میں کھڑا ہو کر کے اچانک جب دیکھے کہ مار اور کٹائی ہو رہی ہے, لوگوں کے گردن گر رہے ہیں, ہاتھ کٹ کے الگ ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے
پیچھے
صفے میدان سے بھاگ جائے اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے دوسرے بھاگیں گے. اس وجہ سے یہ پوری دنیا کے نظام کیا نا فوج کے نظام میں ہے کہ اگر آدمی کوئی فوج سے بھاگ رہا ہے سب سے تو خود اس کے آدمی اس کو مار دیں گے تاکہ دوسرا بھی بھاگنے کی کوشش نہ کرے. اور جب یہ سمجھ لے گا آدمی کہ ہمیں مرنا ہی ہے, اگر ہم پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے تو ہمارے آدمی خود ہمیں مار دیں گے, تو پھر جان توڑ کوشش کر کے دشمن کے خلاف لڑے گا. خیر رسول نے بچوں کو اجازت نہیں تھی, 14 سال کی عمر تھی. حضرت رافع کی عمر 15 سال, سمرا کی عمر 15 سال کی تھی, پیارے رسول نے ان کو اجازت دی تھی. حضرت رافع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دیجیے, میں جاؤں گا جنگ میں. کہا کہ نہیں, تم ابھی چھوٹے ہو. کہا نہیں, ان سے ہماری کشتی کی تھی, کرائیے. میں روایت میں آتا ہے کشتی کرائیے, میں ان کو پچھاڑ دوں گا. وہ واقعی پچھاڑ دیا تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دی. یہ دیکھیے ولولہ اور جوش بچوں کا جہاد کے لیے. حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز آج کل ٹھنڈی ہو چکی ہے, یہ جوش ٹھنڈا ہو چکا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دے گا. سبحان اللہ. اب جہاد کے لیے تیاری بھی چاہیے. اس سے پہلے مسلمانوں نے بہت کچھ کمی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھتے دیکھتے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہو گیا, ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا. بھیک مانگ رہے ہیں ہتھیار کی, ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ دیتے ہیں تو شرط کے ساتھ کہ تم اس فرا کے خلاف, اسرائیل کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. کتنی بڑی مجبوری ہے سبحان اللہ. اور اس مجبوری کا نتیجہ اب ظاہر ہو رہا ہے, اس غفلت کا نتیجہ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ بے دخل ہے. بالکل کوئی بولنے کی بھی ہمت نہیں کہ تم